الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال المغيرة: فتبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغاية، فعملت معه دعوة قبل الفجر، فلما رجع غزت الأحريق على يديه من الأدعوة، فغسل يديه ووجهه عليه جبة من صوف وذهب يسر عن ذراعيه، فذاق قمو الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة، فألقى جبة على منكبيه، وغسل ذراعيه، ثم مسح بناصيتي على إمامة، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، ثم ركب ورقبت، فانتهينا إلى القوم وقد قاموا للصلاة، ويصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر، فأوى إليه، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين معه. فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت معه، فركعنا ركعة التي سبقنا. رواه مسلم. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شمولیت کی. مغیرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے نکلے رفع حاجت کے لیے، اور میں نے چھاگل اٹھائی، جب آپ واپس آئے میں نے چھاگل سے پانی آپ کے ہاتھوں پر ڈالا، آپ نے دونوں ہاتھ اور منہ دھویا، آپ پر اونی جبہ تھا، ہاتھوں کو کھولنا شروع کیا، جبہ کی آستین تنگ ہو گئیں، آپ نے جبہ کے نیچے سے ہاتھ نکال لیا اور جبہ اپنے کندھوں پر رکھ لیا، اور دونوں بازو دھوئے، پھر پیشانی کا مسح کیا، پگڑی پر بھی مسح کیا، پھر میں آپ کے موزے اتارنے کے لیے جھکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو چھوڑ دے، میں نے پاکی کی حالت میں ان کو پہنا تھا. آپ نے ان دونوں پر مسح کیا، پھر آپ سوار ہوئے، میں بھی سوار ہوا، ہم لوگوں کے پاس پہنچے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، ان کو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اور ایک رکعت ان کو پڑھا چکے تھے. جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کیا، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، آپ نے اسے اشارہ فرمایا کہ یوں ہی کھڑا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پا لی اس کے ساتھ. جب اس نے سلام پھیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم نے دو رکعت پڑھ لی، جو وہ رکعت پڑھ لی جو ہم سے رہ گئی تھی. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ سحری کے وقت حضور بیت الخلاء کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ سوار ہو کر گئے، گویا لشکر سے دور کافی، اتنا جہاں کوئی پردہ ہو جائے اور کوئی انسان دیکھ نہ رہا ہو. تو میں ساتھ پانی کی چھاگل لے کر گیا، یہ بھی ساتھ سوار ہو کر گئے. تو آپ رفع حاجت کے لیے چلے گئے، جب آپ فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو میں نے پانی دیا، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ پر ڈالا، آپ کے اوپر اونی جبہ تھا، اسے کھولنا چاہا تو اس کی آستینیں تنگ تھیں، تو آپ نے اس سے بازو مبارک نکال کر جبہ کندھوں پر ڈال لیا، اور پھر کونیوں تک بازو مبارک دھوئے اور سر کا مسح کیا اور پگڑی پر بھی کیا. یہ حالت جنگ میں تھا اور ایسی حالت میں جائز ہے کہ ایک غازی نے اگر خود پہن رکھا ہے, جنگ ہو رہی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ سارا کچھ اتارے اس کے اوپر بھی مسح کر لے سر کا, تو جائز ہے. تو یہ حالت جنگ میں تھا, چونکہ آپ غزوہ تبوک میں تھے, سرحد پر تھے, دشمن کا خطرہ تھا, تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی سے کچھ حصہ سر کا مسح کیا, باقی پگڑی مبارک اتار ہی نہیں, باقی امامہ مبارک پر بھی مسح کر لیا. پھر میں جھکا کہ آپ کے موزے جو آپ نے پہن رکھے تھے, سردیوں کا موسم تھا, کہ وہ اتار دوں, تو آپ نے منع فرمایا کہ میں نے جب پہنے تھے تو میرا وضو تھا. یعنی موزوں پر مسح تب ہو سکتا ہے کہ باوضو پہنے ہوں, پہلے وضو ہو پہنے ہوں تو پھر ان پر مسح ہو سکتا ہے, بغیر وضو کے پہنے ہوں تو پھر پاؤں دھونے پڑیں گے. پھر آپ سوار ہوئے, میں بھی سوار ہوا, ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے. تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ دو باتوں کے لیے انتظار نہیں کیا جاتا. اب فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو جائے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ نماز ہی جاتی رہے, تو صحابہ کرام نے نماز شروع کر دی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے تک وہ ایک رکعت ادا کر چکے تھے, تو انہوں نے اس بات سے رکے نہیں, شاید حضور کو دیر ہو جائے, حضور وہیں نماز ادا فرما لیں تو سب کی نماز قضا نہ ہو. اور ایک جنازے کا معاملہ ہے, یعنی وہاں جائے کہ بیٹا امریکہ سے آ رہا ہے رکھ لو, حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی, مسجد کی صفائی کرتی تھی, تو رات کو اس کا انتقال ہو گیا, تو رات کو جنازہ پڑا گیا, دفن کر دی گئی, لیکن چونکہ حضور کو حجرہ مبارک میں آواز دینا تو اللہ نے منع کر دیا تھا, تو کسی نے حضور کو خبر نہیں کی. صبح حضور تشریف لائے تو خبر ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہربانی فرمائی, قبر پر تشریف لے گئے, قبر پر آپ نے جنازہ ادا فرمایا, لیکن انتظار کے لیے میت رکھا نہیں گیا. جبکہ یہاں رواج ہے کہ جی بس جو سرد خانے میں جمع کرا دو, اور علماء کو بھی کرا دیتے, فلاں بزرگ فوت ہو گئے, اب لوگ جنازے کے لیے آئیں گے, دو دن سرد خانے میں رکھ لو, یہ شرم جائز نہیں ہے. جو موجود ہیں وہ جنازہ پڑھیں, ادا کریں, بخشنا اللہ کا کام ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہجوم سے بخشے گا. بخشش کے لیے اتباع رسالت پناہ ہی ضروری ہے, یعنی بخشش اور کرم حضور کے اتباع میں ہے. تو جب حضور تشریف لائے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے. جب انہیں احساس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا, تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ کھڑے رہو اسی جگہ, اور حضور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے. گویا حضور نماز کی امامت کر رہے تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے مقتدی اور سارے نمازی بھی مقتدی تھے, لیکن وہ کھڑے آگے ہی تھے, حضور ساتھ کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت مکمل فرمائی. جماعت نے جو دو پڑھ چکے تھے سلام پھیر دیا, لیکن حضور دوبارہ کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے اپنی دوسری رکعت پوری کر لی, صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم. اس میں وضو کا, رفع حاجت بیت الخلاء جانے کے لیے پردہ مسح کا مسئلہ بھی آ گیا, اور جماعت میں کس طرح شامل ہونا ہے, جتنی نماز جتنی رکعت پا سکے پا لے, باقی امام سلام پھیر دے تو اٹھ کر اپنی پوری کر لے. عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رخص للمسافر ثلاثه ایام ولیالهن والمقیم یوما ولیلۃ اذا تطهر فلبس خفاه ان یمسع علیهما رواه الاشرم فی سننه وابن خزیمہ والدارقطنی وقال خطابی هو صحیح الاسناد هكذا منتقی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو تین دن تین راتیں اور مقیم کو ایک دن ایک رات رخصت دی کہ وضو کیا ہوا موزے پہنے تو ان پر مسح کر سکتا ہے. یعنی وضو کرنے کے بعد اگر موزے پہن لیے تو مسافر تین دن تین رات تک اگر موزے نہ اتارے تو مسح کر سکتا ہے وضو کے لیے. غسل جنابت کے لیے مسا نہیں ہوتا، وہ اتار کر پورا غسل کرنا پڑے گا، لیکن وضو کے لیے موزوں پر مسا. مسافر تین دن تین راتیں کر سکتا ہے، مقیم ایک دن ایک رات، یعنی پانچ نمازیں. اگر فجر کی نماز کے لیے وضو کیا موزے پہن لیے تو پھر عشاء تک، یا چاہے تو نہ اتارے تو تہجد بھی اس سے ادا کر سکتا ہے. موضوع کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ چمڑے کے بھی ہوتے تھے، حضور نے اون کے بھی استعمال جرابیں بھی استعمال فرمائی ہیں، اور فقہ حنفی میں کئی لکھے ہیں طریقے کہ پیدل چلے تو اتنی پاؤں کے ساتھ لگی ہوں کہ اوپر باندھنی نہ پڑے پنڈلیوں پر، اتر نہ جائیں چلنے سے، اتنی کھلی نہ ہوں. اور یہ بھی ہے کہ پتنی دو یا ڈھائی میل کتنا سفر ہے مجھے صحیح یاد نہیں، چلنے تک اگر صرف جرابوں میں چلے تو وہ پھٹ نہ جائیں، یہ مختلف ہیں. لیکن بالآخر جس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جرابیں اتنی موٹی ہوں کہ ان سے نیچے جسم نظر نہ آئے، یا گیلی انگلیاں پھیری جائیں تو پانی دوسری طرف نہ نکل جائے، اتنی گھنی ہوں تو ان پر مسح جائز ہے. ہمارے ہاں حضرات زیادتی کرتے ہیں کہ سوائے چمڑے کے مسح پر کسی کو نہ خود مسح کرتے ہیں نہ دوسرے کو کرنے دیتے ہیں، کہ چمڑے کا موضع ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے. حضور نے بھی جرابوں پر بھی مسح فرمایا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک فقہ حنفی میں جراب کی بالآخر نتیجتاً جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی گھنی ہو کہ پہنے ہوئے وہ اس سے بدن نظر نہ آئے، پتلی ہو تو نیچے سے بدن نظر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے، اور یہ خصوصی اتنی گھنی ہوتی ہے کہ پھر وہ گیلی انگلی پھیرنے سے تراوت اوپر رہ جاتی ہے، دوسری طرف نہیں نکلتی، تو اس پر مسا جائز ہے. ضروری نہیں ہے کہ خام خواہ چمڑے کا ہی موضوع ہو. بن صفام نے مال کالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بن لا کنا سفرا ان لا تنزا خفافنا ثلاثة ایام ولیالهن الا من جنابت ولکن من غائط و بول و نوم رواہ ترمذی والنسائی. حضرت صفوان بن اسال سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ہم مسافر ہوں تو اپنے موزے تین دن اور تین راتیں نہ اتاریں مگر جنابت سے. غسل واجب ہو جائے تو پھر مسا نہیں ہوتا، پھر موزے ہوں یا جرابے ہوں اتار کر غسل کرنا پڑے گا. وضو کے لیے نہ اتاریں، پیشاب یا پاخانہ کریں یا سو جائیں، کوئی حرج نہیں، اٹھیں وضو کریں تو جرابوں پر یا موزوں پر مسا کر سکتے ہیں. من المغیرہ ابن شعبت قال وضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک فمسا علی خفہ اسلفہ رواہ ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ. وقال ترمذی هذا حدیث معلوم سألت ابا ذر محمد یعنی البخاری عن هذا الحدیث وقال لیس بصحیح وکذلک ضعفہ. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کے غزوہ میں وضو کرایا اور آپ نے موزہ کے اوپر اور نیچے مسح کیا. اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے ابن ماجہ نے اور ترمذی نے کہا یہ حدیث معلول ہے، میں نے ابو ذر اور محمد بن بخاری سے اس کو مطلب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس طرح ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ حدیث درست نہیں ہے، انہیں سمجھنے میں غلطی لگی۔ علماء اس پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر جرابوں کا مسا یا موزے کا کرنا ہے تو نیچے سے بھی کیا جائے، چونکہ ناپاکی لگنے کا اندیشہ تو نیچے زیادہ ہوتا ہے، اب کھلی جوتی پہنی ہوئی ہو تو نچلی سطح پر لگنے کا زیادہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں انسانی عقل کام نہیں کرتی، تعمیل ارشاد کام کرتی۔ تو جب حضور نے صرف اوپر سے مسا کیا اور اوپر سے کرنے کا حکم دیا تو پاؤں کے اوپر ہی سے مسا کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی معرفت مومنین تک پہنچتا ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانی دماغ کی کوئی حیثیت نہیں، اس میں اتنے حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں، اتنی حکمتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ لہذا دین میں اطاعت ہے، کوئی دانشور اپنی دانش استعمال کر کے اس میں مین میخ نکالنے لگ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو انہیں علماء فرماتے ہیں کہ انہیں غلطی لگی ہے دیکھنے میں یا سمجھنے میں، حضور نے کبھی پاؤں کے نیچے مسا نہیں فرمایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، یعنی انہیں سمجھنے میں یا دیکھنے میں دھوکہ لگا ہے۔ چونکہ کہیں اور ثابت نہیں ہے، اگر حضور ایسا کرتے تو کتنی حدیثیں اس بارے میں ہیں، کہیں اور بھی تو ہوتا، پھر صحابہ کرام کا عمل بھی اس پر نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث ہوتی تو کوئی صحابی تو اس پر عمل بھی کرتا۔ وانو انہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمس علی خفین علی ظاہرہما، اور انہی سے حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کے موزوں کے اوپر کی جانب مسا فرماتے تھے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ عنہ قال توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسا علی الجوربین والنعلین، انہی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربوں پر اور نعلین پر کی مسا کیا، یعنی کسی وقت نعلین مبارک پاؤں میں نہیں تھے اور جوربوں پر مسا کیا، اور کبھی اثنائے سفر نالین مبارک نہیں اتارے تو ان کے اوپر مسا کر کے بھی نماز ادا فرما لیں۔ چونکہ پہلے حدیث پاک گزر چکی ہے کہ جوتا یا جو کپڑا زمین پر لگتا ہے اگر اس سے نجاست لگ بھی جائے تو اب آگے وہ مٹی پر چلتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اس مٹی سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب نالین کے ساتھ یا جوتے کے ساتھ ظاہراً کوئی پلیدی نہ لگی ہو، صاف مٹی پہ چل رہا ہو، تو وہ جوتا پاک ہو جاتا ہے، اور اثنائے سفر یا جنگ کی حالت میں یا سفر کی حالت میں اگر جوتا نہ بھی اتارے اس کے اوپر مسا کر لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے، یہ بھی درست ہے، اور فرصت ہو تو جوتا اتار کر جراب پر مسا کر لے تو حضور نے جراب پر بھی مسا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری فصل شروع ہوتی ہے، عن المغیرۃ قال مسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الخفین فقلت یا رسول اللہ نسیتا، قال بل انت نسیتا بہذا امرنی ربی عز و جل۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسا فرمایا، تو انہیں شاید یہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ حضور وضو فرمانے کے بعد آپ نے پاؤں مبارک دھوئے نہیں، موزے اتارے نہیں، موزوں کے اوپر مسا کر لیا، تو فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، یعنی غلطی آپ کو خیال نہیں رہا، موزے اتارے نہیں اوپر مسا کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت نسیت، تم بھول رہے ہو، میں نہیں بھولا، تم بھول رہے ہو، لہذا امرنی ربی عز و جل، میرے رب نے عز و جل نے مجھے ایسا ہی حکم دیا جیسا میں کر رہا ہوں۔ تو علماء حدیث لکھتے ہیں کہ انہیں جب پہلی دفعہ تجربہ ہوا تو حیران ہو گئے کہ حضور تو پاؤں مبارک دھوتے تھے تو مسح کر لیا اور موزے اتارے ہی نہیں. تو انہوں نے حیرت سر کی کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں, آپ نے موزے اتار کر پاؤں مبارک دھوئے نہیں. تو آپ نے فرمایا میں نہیں بھولا, تم بھول رہے ہو, مجھے اللہ نے میرے پروردگار نے عز و جل نے ایسا ہی حکم دیا ہے کہ موزوں پر مسح کر لوں. صلی اللہ علیہ وسلم. وعن علی رضی اللہ عنہ انہ قال لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف اولا بمسح من اعلائے وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی ظاہر خفیہ. رواہ بردود والدارمی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل کے ساتھ ہوتا, لوگوں نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے تو مسح کے جو ہے موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ ضروری ہوتا, زیادہ مناسب ہوتا, چونکہ اوپر تو پلیدی لگنے کا کم اندیشہ ہوتا ہے اور نچلا جو تلوہ ہے اس پہ زیادہ لگ سکتی ہے. لیکن فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزے کے اوپر مسح کرتے تھے, لہذا دین یہی ہے کہ موزے کے اوپر, موزے کے اوپرلی طرف مسح کیا جائے, کیونکہ دین انسانی عقول کا محتاج نہیں ہے. اس میں جو حکمتیں ہیں, جو احکام الہی ہیں, ان کی حکمتیں اللہ کریم جانتے ہیں, انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. پہلی فصل باب التیمم. تیمم کا بیان. تیمم کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا. تو گویا تیمم کی بنیاد ہے کہ پاکی یا وضو کرنے کے لیے یہ کام کرے, یعنی نیت یا ارادہ سب سے ضروری ہے, اس کی بنیاد ہے. ویسے ہی کسی نے مٹی پہ ہاتھ مارا, منہ پہ ہاتھ پہ مار لیا تو پھر کہا نہیں چلو تیمم بھی ہوگا, نہیں ایسا نہیں. تیمم کی نیت سے ارادے سے کرے گا تو تیمم ہوگا. تیمم کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے کسی کام کا, تہے دل سے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے. عن حذیفة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا کصفوف الملائکہ وجعلت لنا ان الارض کلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذ لم نجد الماء. حضرت حذیفة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا تین باتوں کے ساتھ ہم لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے, یعنی امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ کو بطفیل رسول اللہ علیہ وسلم باقی امتوں پر تین وجہ سے فضیلت دی گئی ہے. اور بے شمار فضائل ہیں, اس حدیث میں آپ نے یہ تین بیان فرمائے ہیں. فرمایا ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند تیار کی گئی, جس طرح صف در صف فرشتے عبادت الہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اسی طرح یہ جس طرح غازی باطل کے مقابلے میں صف در صف کھڑے ہوتے ہیں حق کی حمایت میں اور جانیں پیش کر دیتے ہیں, شہید ہوتے ہیں کفر کا مقابلہ, اسی طرح ہماری نماز کو بھی اللہ کریم نے صفوں میں بنا دیا اور ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند کر دیں. اور دوسرا فضیلت ہمیں یہ دی کہ سارے روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد کر دیا. یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا. پہلی امتوں میں عبادت خانے مقرر کر دیے جاتے تھے اور اس کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی. ہر بندے کو جو جگہ عبادت کے لیے خواہ وہاں عمارت بنا دی جاتی یا بنا دی جا نہ ہوتی, لیکن ایک جگہ حد بنا دی جاتی تھی کہ یہ مسجد ہے, تو اس کے باہر نماز نہیں ہوتی تھی, سب کو وہاں جانا پڑتا تھا. ہمارا ہمیں اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ ساری زمین ہمارے لیے مسجد کر دی ہے. اور تیسری فضیلت یہ دی ہے کہ اگر ہمیں پانی نہ ملے تو اللہ نے اس مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا ہے, کہ حضور فرماتے ہیں کہ وضو کرنے سے تو جلد پاک ہوتی ہے، تیمم کرنے سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور تیمم اگر پانی نہ ملے یا مرض ہو یا پانی نہ ڈال سکتا ہو تو وضو کو بھی کافی ہے، غسل کو بھی کافی ہے. اگر کوئی غسل نہیں کر سکتا بیماری سے کہ پانی ڈالے گا تو مر جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی، یا پانی ملا نہیں اور غسل واجب ہے، تو تیمم یہی منہ پر ہاتھ پھیرنے سے اور کونوں تک بازوؤں پر ہاتھ پھیرنے سے یہ تیمم غسل کو بھی کافی ہے، جب تک یہ شرط رہے کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا اسے پانی ملتا نہیں. جب پانی مل جائے گا تو تیمم از خود ختم ہو جائے گا، پھر وہ باقی نہیں رہے گا. تو اس میں بھی لوگ بڑا اصرار کرتے ہیں جو درست نہیں ہے. ایک بندہ معذور ہے، نہ پانی لے سکتا ہے نہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے اٹھ سکتا ہے، اسے اجازت ہے تیمم کرے. اپنی وجہ ایک پانی لے آئے، ایک بالٹی لے آئے، ایک ہاتھ دھلائے، چار بندے سانس لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایسا کام ہے کہ ہر بندے کو تو نصیب نہیں. ایک بزرگ کو تو چار پانچ بندے وضو کرا دیں گے، کیا ہر مسلمان کو یہ سہولت حاصل ہے؟ تو پھر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کو مشقت میں ڈالے یا ممکن نہ ہو. تیمم اللہ نے اسی بندے کے لیے بنایا کہ یا وہ وضو کر نہیں سکتا، یا اس کے پاس پانی نہیں ہے، یا پانی ڈالنے سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو پھر وہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی کہ یہاں عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، تعمیل ارشاد کرنی چاہیے. عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما انفطر من صلاته اذا هو برجل معتذر لم تصلي مع القوم فقال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني الجنابه ولا ما قال عليك بالسيد فانه يكفيك. حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب اپنی نماز سے فارغ پھرے، حضور کی عادت مبارک تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد صفوں کی طرف روئے اقدس کر کے جلوہ افروز ہوتے، تو فرمایا ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تو الگ بیٹھا ہے، نمازیوں کی صف میں تو نہیں ہے، گویا اس نے نماز نہیں پڑھی. تو آپ نے فرمایا وہی تم نے لوگوں کے ساتھ کیوں نماز نہیں پڑھی؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے جنابت پہنچی ہے، یعنی احتلام ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا اور یہاں پانی تو ہے نہیں، تو میں جنبی حالت میں کیسے نماز ادا کرتا؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ مٹی کس لیے ہے؟ انہیں مٹی کو اختیار کیوں نہیں کیا؟ یعنی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا. تو گویا غسل کے غسل جنابت کے لیے بھی تیمم کافی ہے، اگر پانی نہ مل رہا ہو یا بیماری کا خدشہ ہو یا کوئی ایسی کوئی بھی معنی ہو، تو غسل کے لیے بھی یہی تیمم، منہ پر ہاتھ پھیرے اور کونوں تک بازوؤں پر، تو یہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. وعن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی اجنبت فلم اصب الماء فقال عمار لعمر ما تذکر انا کنا فی سفر انا وانت فما انت فلم تصلی وانا فما انا فتمکت فصلیت فذکرت ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انما کان یکفیک ہکذا فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونقفی ما ثم مسح بما وجہ وکفیہ رواہ البخاری لمسلم نحوہ فیہ وقال انما یکفی کان تضرب بیدک الارض ثم تنفخ ثم نمسخ بهما وجہ کا وکفیہ کا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی مسئلہ پوچھا کہ میں جنبی ہو گیا, احترام ہو گیا مجھے اور پانی نہیں تھا, وہاں اتنا پانی نہیں تھا کہ میں غسل کر لیتا. تو حضرت عمار کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد دلایا کہ آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ ایک مرتبہ حضور کے ہمراہ سفر میں تھے تو ہمیں یہ حالت پیش آئی, تو آپ نے تو نماز نہ پڑھی کہ جنبی حالت میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. تو میں نے خاک میں لوٹنیاں لگائیں, انہیں یہ تو خیال نہیں تھا کہ یہ تیمم کا جو ہے یہ غسل کو بھی کافی ہے, انہوں نے سمجھا غسل کی طرح سارے بدن پہ خاک لگنی چاہیے. تو فرمایا میں خاک پر لیٹا, سارا بدن میں نے خاک پر لوٹ کر میں نے اٹھ کر نماز پڑھ لی. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ تجھے اتنا ہی کافی تھا کہ دونوں ہاتھ زمین پر آپ نے مارے, ان پر پھونک ماری, مٹی ہاتھوں کو لگ گئی. تو فرماتے ہیں منہ پر مٹی ملنا ضروری نہیں ہے, اگر آپ مٹی پر ہاتھ لگاتے ہیں مٹی ساتھ آ گئی تو پھونک مار کر اسے اڑا دو, یہ نہ ہو کہ آپ نے منہ پر مٹی ملی یا اس طرح جھاڑ لی, اس طرح مل کے نہ جھاڑے جائیں, مٹی پر ہاتھ لگائیں تو اس طرح جھاڑ لیں, یا زیادہ خاک ہے تو پھونک مار کر اڑا لیں. تو آپ نے رخ اختصر پھیرے, کون متک بازیوں پر بھی پھیرے اور فرمایا تجھے یہ کافی تھا, اس طرح مسا کر لیتا. تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی میں حضور نے تعلیم فرما دیا, الگ سے بات ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ بھی مسا کر لیتے اور نماز ادا کر لیتے. تو اس بندے نے جب پوچھا تو کہتے ہیں میں نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد دلائی. تو اس بندے کو بھی جواب مل گیا, کوئی الگ سے اسے پھر جواب نہیں دیا گیا کہ پانی نہیں ہے تو مسا کر لو, تیمم کر لو. ابھی جہیم ابن حارث ابن سمعت قال حارث تو النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى قام الى جدار فطفته بحسن كانت معه ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه ذراعه ثم رد علي فلم اجد هذا الرواية في سیئین ولا فی کتاب الحمیدی ولیکن ذکرہ فی شرح السنہ وقال ھذا حدیث حسن. حضرت ابو الجحیم بن حارث بن سمع سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میں گزرا اور آپ پیشاب کر رہے تھے, میں نے السلام علیکم عرض کر دیا, آپ نے جواب نہ دیا, یہاں تک کہ آپ فارغ ہو کر کھڑے ہوئے اور ایک دیوار سے, تو اس دیوار کی مٹی وہ سخت تھی, تو آپ کے پاس جو ایک لاٹھی مبارک ہوتی تھی جس کے نیچے لوہے کا کونا سا لگا ہوتا تھا, آپ نے اس سے دیوار پر تھوڑا سا کھرچا اور پھر اس پر دونوں ہاتھ مار کر منہ پر چہرے اقدس پر اور بازوں اور ہاتھوں پر تیمم فرما مسح کیا اور پھر مجھے سلام کا جواب دیا. صاحب مشکات کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے صحیحین میں نہیں دیکھی, صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں دیکھی, لیکن شرح سنہ میں ذکر کیا گیا کہ یہ حدیث حسن ہے. یعنی مٹی کچھ نہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس کو لگائی. عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان السيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشره فان ان ذلك خير وامض والترمذي وابو داود. ابو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان آدمی کے لیے طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک بھی اسے پانی نہ ملے. یعنی کوئی تیمم کی کوئی قید نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن 5 دن. اگر برسہ برس بھی اسے پانی نہ ملے یا برسہ برس وہ بیمار رہے یا وضو سے کوئی چیز مانے ہو کر نہ سکتا ہو تو برسہ برس تیمم کر سکتا ہے. لیکن جب یہ ممانے دور ہو جائیں, پانی مل جائے, یا وہ بیماری یا مرض یا معذوری چلی جائے, تو پانی بہرحال بہت بہتر ہے. پھر غسل کرنا, وضو کرنا بہت بہتر ہے. لیکن کسی مجبوری کی حالت میں نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. 10 سال بھی تیمم کرنا پڑے تو کرتا رہے, نماز ادا کرتا رہے. من جابر قال خرجنا فی سفر فاصاب رجلا منا تجری فجہ فی راسہ فاتلم فصال اصحابہ هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم قالوا ما نجد لک رخصۃ وانت تقدر علی الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلک قال اقتلوه قتلهم اللہ الا سالوا اذ لم يعلموا فی النما شفاء الای السوال انما کان یکفی ان یتمم یصعب الاجره خرقۃ ثم یمس علیہا ویکسر سائر جسده رواہ ابو داود ابن ماجہ ونطاء ابن ابی رباح ابن عباس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں ایک سفر میں نکلے اور ایک شخص کو ہم میں سے سر پر پتھر لگا اور اسے زخمی کر دیا, بہت گہرا زخم آ گیا اور اس کو احتلام بھی ہو گیا, نہانے کی حاجت پیش آ گئی. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یار کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تیمم کر لوں غسل نہ کروں, میرے لیے کوئی اس کی گنجائش ہے؟ تو انہوں نے کہا یار ہمیں تو ایسی بات نظر نہیں آتی, جب ہمارے پاس پانی بھی ہے اور تمہیں ایک پتھر ہی لگ گیا ورنہ تو ٹھیک ٹھاک ہو, تو غسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے غسل کر لیا لیکن وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ اس میں پانی چلا گیا اور وہ بندہ مر گیا. جب واپس بارگاہ رسالت مآب میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ اس طرح بندہ زخمی ہو گیا, اس کا سر پھٹ گیا تھا, تو ساتھیوں نے کہا بھائی پانی بھی ہے اور تم ویسے تو ہٹے کٹے ہو, ایک زخم ہی لگ گئے تو بھائی نہا لو. تو وہ نہایا اور وہ بیچارہ مر گیا, فوت ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں مارے, انہوں نے تو اسے قتل کر دیا, اللہ انہیں قتل کرے. یعنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا اگر وہ نہیں جانتے تھے تو پوچھ کیوں نہ لیا. کیونکہ سوال جو ہے یہی علاج ہے نہ جاننے کا. تو کسی جاننے والے سے پوچھ لیتے اگر انہیں خبر نہیں تھی, تو آپ خود ہی فتویٰ کیوں دے دیا؟ کسی سے پوچھ لیتے کہ اس کا کیا حکم ہے. اور انہوں نے نادانی کی, بیماری کی شفا پوچھنا ہے, یعنی نہ جاننا نادانی ایک بیماری ہے اور اس کی شفا ہے کہ جاننے والے سے پوچھ لے, اہل علم سے پوچھ لے, علماء حق سے پتہ کر لے. جاننے والوں سے پوچھنا نہ جاننے والی بیماری کا علاج ہے. اور فرمایا اس کو یہ کافی تھا کہ یا تو وہ تیمم کر لیتا, وہ بھی کافی تھا, اور اگر غسل ہی کرنا تھا تو سر پر پٹی باندھ لیتا, باقی جسم دھو لیتا اور سر کا مسا کر لیتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ زخمی تھا, شدید زخمی تھا, تیمم کر لیتا, غسل کو بھی کافی تھا. لیکن اس میں غسل کرنے کی ہمت تھی تو پھر جہاں زخم تھا سر پہ وہاں پٹی باندھ لیتا اور اس جگہ کا مسا کر لیتا, باقی جسم دھو لیتا. اس کو ابن ماجہ عطار بن ابی رواح سے اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فاذرت الصلاه وليس معهما ماء قيما ما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد احدهما ثم الصلاه بوضوء ولم يعد الاخر ثم اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك وقال الذي لم يعد اصبت السنه وأجزأتك صلاتك وقال الذي توضأ وأعاد لك أجر مرتين رواه أبو داود والدارمي والنسائي. آگے بہت سی کتابوں کے حوالے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی سفر پہ نکلے, نماز کا وقت آ گیا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا, انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. اب نماز کا وقت گیا نہیں تھا, چونکہ سفر میں تھے چل رہے تھے تو ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی موجود تھا اور نماز کا بھی وقت تھا. اگر زور پڑی ہے تو ابھی اثر نہیں ہوئی تھی, زور قضا نہیں ہوئی تھی, تو ایک نے وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے, دوسرے نے کہا بھائی میں تو ادا کر چکا ہوں, ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اس نے نہیں پڑھی. تو جب وہ واپس بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور یہ بات حضور کے پیش خدمت بیان کی تو آپ نے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی اسے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا. یہی سنت ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد پانی مل بھی جائے تو جو ادا ہو چکی وہ کافی ہے, یہی سنت طریقہ ہے. اور جس نے نماز وضو کر کے دہرائی تھی اسے فرمایا تجھے دو نمازوں کا اجر ملے گا, ایک تو نے تیمم کے ساتھ پڑھ لی, ایک وضو کے ساتھ پڑھ لی. یعنی اگر عمل کر لیا تو دوہرا ثواب ہے, زیادہ ثواب ہے. نہ کرتا تو نماز ادا ہو گئی تھی, کر لیا تو اس کا اجر زیادہ ہو گیا. اچھی بات ہے, اس پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. جس نے وضو کر کے نماز دہرا لی تھی اسے فرمایا تیرا اجر دو نمازوں کا ہو گیا, تو نے دو دفعہ پڑھ لی. اور جس نے دہرائی نہیں تھی فرمایا تو نے سنت کے مطابق عمل کر لیا, تیری نماز ادا ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور نماز کے وقت کے اندر اندر وہ عذر رفع ہو جائے جس کی وجہ سے وضو نہیں کیا تھا تو نماز ادا ہو گئی, لیکن اگر وضو کر کے دوبارہ پڑھ لے تو مزید ثواب ہے, نہ پڑھے تو کمی نہیں ہے, نماز ادا ہو. عن ابي الجهيم رضي الله تعالى عن ابن الحارث بن سمة قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهب بهر جمل فليكيه رجل فسمى عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حضرت ابو الجهيم بن حارث بن سمة سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمل کے کنویں کی طرف سے, بحر جمل کی طرف سے تشریف لائے. یہ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا, اس کا نام تھا بحر جمل. ایک آدمی آپ کو ملا, اس نے السلام علیکم عرض کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا, یہاں تک کہ دیوار کے پاس آئے, آپ نے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا, پھر سلام کا جواب دیا. تو یہ طریقہ ہے کہ کوئی بندہ پیشاب کر رہا ہے یا کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے یا کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بندہ مطالعہ کر رہا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے السلام علیکم نہ کہا جائے, اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے. یہ بھی ہمارا رواج ہے نا, ہم سنت سمجھ کے سلام نہیں کہتے, ہمارا رواج ہے السلام علیکم السلام علیکم. دس بندے آئیں گے, دس کے دس السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. دعا کے لیے آئیں گے, کوئی مر گیا, دس بندے آئیں گے, ہاں جی پھر دعا پڑھو, ہاں جی. وہ دعا پڑھنے والے دل میں گالیاں بکرے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا مصیبت ڈالی. بھائی دس بندے آئے ہیں, ایک نے السلام علیکم کہا سب کی طرف سے ہو گیا, ایک نے کہا دعا پڑھیں سب نے پڑھ لی سب کی طرف سے ہو گیا. لیکن لوگ دین پر عمل کرنے کی بجائے اپنی حاضری لگوانا اور اپنے آپ کو شمار کرانا ضروری سمجھتے ہیں. دین پر عمل تو اللہ کی رضا کے لیے ہے, اس لیے نہیں ہے کہ میرا نام بھی لکھ لو میں بھی آیا. تو حضور نے ابھی وضو نہیں, حضور بے وضو یا بغیر پاک ہونے کے اس پیشاب کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں فرماتے تھے. تو سلام نے السلام علیکم عرض کر دیا, آپ نے جواب نہیں دیا, دیوار کے پاس آئے, تیمم فرمایا, مسا کیا چہرہ مبارک کا, ہاتھوں کا, پھر جواب دیا وعلیکم السلام. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ. اللہم ربنا لا تقبلنا بغضبک ولا تولکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اللهم ربنا أنت ولينا في سفرنا وهجرنا في مالنا وأهلنا, أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين, وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه برحمتك يا إله الله.